الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين پچھلے جمعۃ المبارک کو تو آپ کو یاد ہے کہ کیونکہ ہفتے کو عید کا دن تھا تو اس سے پہلے عید قربان کے حوالے سے فلسفہ قربانی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ قربانی اصل میں تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے سنت و ابیکم ابراہیم قرآن مجید میں اس کی جو تفصیل آئی ہے سورہ صافات میں ہم نے وہ رکوع اس کا مطالعہ کیا تھا عید قربان کی مناسبت سے اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا تھا آپ کو یاد ہوگا ہماری دینی ذمہ داریوں سے بات شروع ہوئی تھی پھر ایک بندہ مومن کے اوصاف سورہ مومنون کے پہلے رکوع کی روشنی میں پھر عباد الرحمن کے اوصاف وہ کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ایک تو وہ کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں ایک معیار ہے لیکن ایک اس سے اوپر بھی معیار ہے اس کا ذکر بھی ہوا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اب ایک اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کے اندر پرائیورٹیز کس کو دی جائے گی کن چیزوں کو جو ہے نگلیکٹ کیا جائے گا کن کو ڈسکریج کیا جائے گا کہنے کو تو اس وقت ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کا معاشرہ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے مسلمانوں کا معاشرہ تو ہے اسلامی معاشرہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ بہت ہی کچھ گوشوں میں اس کی کہیں تھوڑی بہت جھلک نظر آتی ہے عید بقرعید پر جو ہم منا لیتے ہیں لیکن پورا معاشرہ جن بنیادوں پر ہے اور اس کے اندر جو ہم نے پرائیورٹیز سیٹ کر رکھی ہیں اس کے حوالے سے ہم اصل اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں تو نہ چاہیے دو رکوع ہیں بنی سورہ بنی اسرائیل کے جس میں ایک اعتبار سے نقشہ ہے ایک اسلامی معاشرے کا، اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، ان میں کن چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کن کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور اس پر گفتگو ہو چکی ہے. ایک رکوع ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اب دوسرے رکوع کی طرف ہم آ رہے ہیں. پہلے رکوع میں صرف گننے کی حد تک بتا دوں، سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ بندگی اسی کی ہوگی. اسلامی معاشرہ تبھی کہلائے گا کہ وہ توحید کی بنیاد پر ہو، اور اس کے اندر پرائیورٹی نمبر ون یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے احکامات پر عمل ہو رہا ہو، اس کے احکامات کے مطابق نظام چلایا جا رہا ہو، تب اسلامی معاشرہ ہے. ورنہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ نہیں. جیسے کہ اس وقت 56-57 اسلامی ملک ہیں، وہاں مسلمان بستے ہیں، اسلام کہیں نہیں ہے. کل اسلام کہیں نہیں ہے نظام کے اعتبار سے، کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے سے حصے ہیں، لیکن حقیقی اسلام کے واقعتاً اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہو اور پورا نظام اسی کے مطابق چل رہا ہو معاشرے میں، وہ کہیں بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر سب سے بڑھ کر حقوق انسانوں میں ایک دوسرے پر اگر کوئی ہیں تو وہ والدین کے حقوق ہیں. سب سے بڑھ کر پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اس کی توحید پر کار بن رہے. پھر والدین سے آگے پھر بات رشتہ داروں کی آئی ہے. پھر مسکینوں کا حق، مسافروں کا حق، یہ بھی بہرحال معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک. یہ مضمون یہاں تک پہنچا تھا، اب آگے فرمایا، اور اسی میں ایک اہم ہدایت یہ بھی آئی تھی کہ جب خرچ کرو تو ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، تو ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو، یعنی بخل سے کام لینا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں بخل جو ہے وہ بھی کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے. اور ولا تبسطھا کل البسط، اور بالکل ہی کھول دینا اپنے ہاتھوں کو، پوری طریقے سے مال کو اللو ترلو میں اڑایا جا رہا ہے بے مقصد کے کاموں میں، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور خاص طور پر تبذیر کے بارے میں فرمایا کہ تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالی کی طرف سے اگر آپ کہیں کہ نعمت ہے، تو ساتھ ہی ایک امتحان بھی ہے، کرتے کیا ہو اس کے ساتھ. اور اس مال کو آپ خرچ کریں اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو ان کے لیے کہ جو مفلوق الحال ہیں، جو غریب طبقات ہیں، جو اپنی بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہیں، یہ ان کا حق تھا، اللہ نے تمہیں دے دیا اور تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تم کرتے کیا ہو. اور تبذیر اس معاملے میں سب سے بڑا جرم ہے، صرف نام و نمود کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑی شے ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں اور غریب لوگ جو ہیں وہ دیکھ دیکھ کر ان کا دل جو ہے سلگ رہا ہوتا ہے، اور ان کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بچوں کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے، بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، اور یہ صرف نام نمود کے لیے، نمائش کے لیے کروڑوں روپے صرف کر رہے ہیں. پھر ایک شدید انتقام اور نفرت پیدا ہوتی ہے ایسے طبقات کے خلاف، اور یہ پھر اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے. لہذا یہ تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج تو ہر شخص سمجھتا ہے نا، میرے پاس دولت ہے، میں جیسے چاہوں کروں، اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، کروڑوں روپے جو ہیں صرف ڈیکوریشن پر لگا دوں، میرا حق ہے، میں جو چاہوں کروں. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ جو چاہے تم پر الزام تمہیں جو ہے وہ کہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کام یہ جو شخص یہ کام کر رہا ہے وہ شیطان کا بھائی. وکان شیطان ربی کفورا، اور شیطان اللہ کا سب سے بڑا ناشکرا تھا، تم اس کے صف میں کھڑے ہو. تو یہ ہے اسلامی معاشرے کے اصل میں خد و خال فیچرز، ان کو ہم پہچانتے ہی نہیں، وہ ہمارے لیے بڑے غیر معروف ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ تو بالکل باندھ لو گردن کے ساتھ، اور نہ ہی فضول خرچی میں اڑاؤ. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا خبيرا بصيرا. یہ رزق کی کشادگی یا تنگ کرنا یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ اللہ ہی تمہیں ان مختلف حالات سے آزما رہا ہوتا ہے. اس حقیقت کو سمجھو اور اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے. اب اگلے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو قتل مت کرنا مفلسی کے خوف سے. خشیت املاق, عرب معاشرے میں خاص طور پر یہ بری رسم تھی کہ اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر زندہ درگور کر دیتے تھے. قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. اور اپنی اولاد کو قتل کرنا بعض اس وجہ سے بھی ہوتا تھا, اور بیٹوں کو بھی بعض اوقات قتل کر دیتے تھے, اس لیے کہ ان کے پاس آمدنی کے ذرائع اکثر تھے نہیں. اب کھائیں گے کہاں سے, خود کھانے کے لیے جو ہے دو وقت کی روٹی مشکل ہے, اولاد کو کیسے کھلائیں گے, جڑی کاٹ دو. ایک تصور یہ بھی تھا, اور ایک تصور یہ تھا کہ بیٹی کا ہونا جو ہے یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے, یہ عزت اور شرف کے جو ہے کچھ سوڈو تصورات ہوتے ہیں, خود ساختہ بے بنیاد. ان میں ان کے ہاں عربوں کے ہاں ایک تصور یہ بھی تھا کہ بیٹی ہے آخر یہ پرایا دھن ہے, کسی کے نکاح میں دینا ہوگا, اور یہ چیز ہمارے لیے باعث شرم, لہذا زندہ درگور کر دو. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, کیا میں اس ذلت کو برداشت کرتا رہوں, بیٹی ہے اس کو پالتا رہوں اور پھر اس کو کسی اور کے حوالے کر دوں, کسی کے نکاح میں دے دوں, یا اس کو نِپْ دَ اِوَلْ اِنْ دَ بَڈْ, مٹی میں کیوں نہ دبا دوں ابھی سے. یہ ایک مینٹیلٹی تھی, اور اسی میں میں نے عرض کیا کہ مختلف علاقوں میں بھی یہ رہا ہے کہ اولاد کو کیسے کھلائیں گے, ہمارے اپنے وسائل نہیں ہیں, لہذا اس کو جان سے مار دیا جائے شروع میں. یہ بڑے گھناؤنے قسم کے رسومات وہاں پر کے طریقے رائج تھے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہارے رازق بھی ہمیں. یہ تمہاری بڑی غلط فہمی ہے کہ تم اپنے یا اپنی اولاد کے رازق ہو. رازق اللہ ہے, وہ جن ذرائع سے دے گا تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو چرند اور پرند اور یہاں تک کہ کیڑوں کو بھی زمین کے اندر جو اترے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں بھی ان کو رزق فراہم کر دیتا ہے, تو رازق تو ہم ہیں. کسی پہلو سے یہ جو ابارشن وغیرہ ہے اس کے حوالے سے بھی علماء کا ایک خیال یہ ہے اور رائے ہے اکثر علماء کی کہ معاشی محرکات کے تحت ابارشن کرنا یا کنٹراسیپٹیو میئرز استعمال کرنا یہ بھی تبعاً اسی میں آئے گا. اور ایمان کا تقاضا اس سے اوپر ہے. بہرحال ہمیں دنیا میں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ رزق جو ہمیں مل رہا ہے یہ ہماری محنت ہے اور ہماری سوچ ہے, ہماری پلاننگ ہے, ہماری بھاگ دوڑ ہے, یہ ہے وہ ہے, اور ہم اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ رازق وہ ہے. ہاں اس نے کہا کہ تم اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو, اور اسی میں امتحان ہے کہ کچھ بھاگ دوڑ کے طریقے وہ ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں یا اس کی اللہ کے ہاں اجازت ہے, اور کچھ طریقے وہ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. سودی کاروبار ناپسند ہے, بہت ناپسند ہے. تو چنانچہ اب امتحان ہو رہا ہے کہ انسان کن ذرائع سے اپنا جو ہے معیشت کا سامان کر رہا ہے, یہ ایک امتحان کا ذریعہ بھی ہے. تو اس پہلو سے یہاں فرمایا کہ مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو. نحنو نرزقہم وایاکم, تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم ہیں, تمہارے رازق بھی ہم ہیں. ان قتلہم کان رزق خطا کبیرا, بے شک ان کا قتل, اولاد کا قتل بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑی خطا ہے. یعنی عرض کیا کہ یہ اس وجہ سے اسقاط کرنا اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اسقاط کے حوالے سے البتہ کنٹراسیپٹیو میئرز کے حوالے سے اختلاف ہے کہ وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ایمان اور تقویٰ کی روح ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بھی کنٹراسیپٹیو میئرز جو ہیں وہ اس معاشی محرک کے تحت نہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ماں کو جو ہے اس کے صحت کے مسائل ہیں، کچھ اور مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن خالص اس نیت سے کہ ہم کیسے کھلائیں گے. آج کل ایک کانسیپٹ آ گیا کہ بچے دو ہی اچھے، یہ اصولی طور پر یہ سلوگن ان اسلامک ہے، ٹوٹلی ان اسلامک. اور اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ ہاں روشن خیال ہونا اور انسان کا جو ہے وہ مہذب ہونا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو کنٹرول کرے. چاہے آپ کے پاس بہت سارے وسائل بھی ہیں، بچے پلاننگ سے ہوں، دو ہوں، تین ہوں، بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے، نہ کہ بچوں کے جھنجھٹ میں پڑھنا ہے. یہ تو فلسفی ہے آج کل کی. پڑھے لکھوں کی نشانی ایک یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رکھتے ہوں، یہ سوچ اپنی اصل کے اعتبار سے خلاف اسلام ہے. تو نحنو نرزقہم ویاکم، ان تمہاری اولاد جو آنے والی ہے اس کا رزق بھی ہم نے ذمہ لیا ہے، اور تم اس خام خیالی میں ہو کہ تم اپنے راضی خود ہو، اپنی اصلاح کرو، رزق ہم دے رہے ہیں تمہیں. ان قتلہم کان خطئا کبیرا. ولا تقربوا الزنا. اب معاشرے کا ایک بہت بڑا عیب یا ایک بہت بڑی خرابی جو معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جو شے، وہ ہے زناکاری. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ مومنون میں، بندہ مومن کے اوصاف میں، کہ وہ سیکس ڈسپلن کا پابند ہے. جو جائز ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں انہی پک اکتفا کرتا ہے، اس سے آگے ادھر ادھر نہیں نکلتا. یہ ایک بندہ مومن کی نشانی ہے اور یہ ایک بہت اہم وصف ہے. اور معاشرے میں اگر زنا عام ہو جائے تو معاشرہ تباہ و برباد. تو نچہ یہاں انداز اختیار کیا گیا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت پھٹکو. اس کی تفصیل تو بڑی، اس کی تشریح بڑی مفصل ہے. اسی میں یہ سارے اہتمام جو کیے گئے ہیں، پردے کا اہتمام، سیگریگیشن، اور گھروں کے اندر کیا ماحول ہونا چاہیے. پرانی مجید کی تعلیمات تو بہت اور ہیں، ہماری اور ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی شخص بھی باہر سے آئے جو غیر محرم ہو وہ اجازت لے کر آئے، یہاں تک کہ بچے بغیر بالغ ہو جائیں تو بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں. اپنی اولاد، اتنی ڈیٹیل میں اس کے جو ہے قرآن و حدیث میں تفاصیل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انشاءاللہ اس پر ایک مستقل درس الگ ہوگا کہ ولا تقربو کا مطلب کیا ہے. زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب تک مت پھٹکو. اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ چند ایک میں نے گنوائے ہیں، یہ بہت تفصیل طلب ہے. انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو ہوگی، ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ بہت ہی بے حیائی کی بات ہے. وسع سبیلا، بہت ہی گھناؤنا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اس زنا کے حوالے سے بھی بات آئی تھی، اس میں بھی عباد الرحمن سورہ فرقان کا آخری رکوع، اس میں بھی یہ تھا عباد الرحمن کے اوصاف میں کہ وہ زنا نہیں کرتے. ولا یزنون، یہ راستہ نہیں ہے ان کا. تو یہی ہے جو تین بڑے گناہ وہاں پر بیان ہوئے، وہ تینوں کا ذکر یہاں پر بھی موجود ہے. سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک، اور وہیں سے بات شروع ہوئی ہے اس رکوع کی. وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه، اور اختتام پر بھی توحید کا مضمون ہے، شروع میں بھی توحید کا مضمون ہے، شرک کی نفی. اور پھر دوسرے دو بڑے گناہ جو گنوائے گئے تھے، وہ ایک زنا ہے اور ایک قتل ناحق ہے. یہاں پر بھی وہ ریپیٹ ہوئے اور ایک اور انداز سے ہوئے. چنانچہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا, اور اگلی آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور مت قتل کرنا اس جان کو کہ جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ, قتل ناحق جس کی ممانعت ہے, اور یہ کبیرہ گناہوں میں جو چوٹی کے تین گناہ ان میں سے ایک ہے. پھر گن دیجئے, شرک, قتل ناحق اور زنا, یہ تین سب سے بڑے گناہ, اکبر الکبائر. ومن قتل مظلوما, اور جس شخص کو قتل کر دیا جائے مظلومانہ طور پر, فقط جعلنا لولیہ سلطانا, تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار عطا کیا ہے, یعنی قصاص کا اختیار عطا کیا ہے. فلا یوسف القتل, پر چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے, انہ کان منصورا, یقیناً اس کی مدد کی جائے گی. لیکن زنا کی سزا سورہ نور میں بعد میں آئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو فیصلہ سنایا کہ شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا اگر ثابت ہو گیا, بہت عبرتناک سزا ہے, بہت عبرتناک سزا. غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے. قتل بھی جو ہے معاشروں کو تباہ و برباد کرنے والی شے ہے. جہاں پر قتل عام ہو جائے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک نارمل معاشرہ نہیں رہتا ہے, ایک دہشت کی فضا ہے, ایک اب نارمل فضا. جیسے پاکستان کے اندر یہ فضا بہت عرصے تک بنی رہی ہے اور اب بھی پوری طرح اس سے نکلے نہیں ہیں, اور اس کی مختلف شکلیں آ رہی ہیں. دہشت گردوں کے ذریعے ہاتھوں بھی ظلم ہو رہا ہے شہریوں پر, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے بھی شہریوں پر ظلم ہو رہے ہیں. وہ تو ایک عجیب و غریب پاکستان میں جو ہے وہ کھچڑی بنی ہوئی ہے, اور ہمیں اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں اس حوالے سے. بہرحال جس معاشرے میں قتل عام ہو جائے تو وہ معاشرہ بھی اس کا امن و امان تہو بالا ہو جاتا ہے, غارت ہو جاتا ہے. اور کسی کی جان لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے, اور عظیم کبیرہ گناہوں میں سے ہے. سزا اس کی کیا ہے؟ قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا, لیکن اس میں ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے اور اس میں بڑی حکمت ہے, اور وہ کیا ہے؟ اختیار دیا جائے گا مقتول کے ورثاء کو. ومن قتل مظلوما فقط جعلنا لولیہ سلطانا, اور جو مظلوم یعنی زیادتی کے ساتھ جس کو قتل کیا جائے, ہم نے اس کے جو ولی ہیں, جو اس کے رشتہ دار ہیں, جو ان کو ہم نے اختیار دیا ہے, سلطان اتھارٹی ان کو بنایا ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ قاتل کو پکڑ کر لائے, گرفتار کرے. یہ بھی ہمارے یہاں رواج نہیں ہے الا ماشاء اللہ. بڑے بڑے قتل جو بھی ہوئے ہیں پاکستان میں, سیاسی قتل وغیرہ, سب کے اوپر سربستہ راز ہے, وہ کون ہے قاتل پتہ ہی نہیں. تو یہ ایک الگ المیہ ہے, جب اسلامی نظام نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فوراً قاتل کو گرفتار کرے اور پیش کر دے مقتول کے ورثاء کے سامنے. اختیار ورثاء کا ہے, ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ سرے سے معاف کر دیں یا خوبہا لے کر چھوڑ دیں. اختیار ان کو دیا گیا. فقط جعلنا لولیہ سلطانا, حکومت کی ذمہ داری قاتل کو پکڑنا. اب آگے اختیار اس کے ورثاء کا ہے. فلا یوسف القتل, تو چاہیے کہ وہ بھی قتل میں حد سے نہ بڑھے, یعنی ورثاء ان کو اختیار دیا جاتا ہے, اور اس کی اس دور میں جو شکل تھی جہاں شریعت نافذ ہوئی ہے, 57 اسلامی ملکوں میں سے ایک ملک کے اندر باقاعدہ, تو قاتل کو پکڑ کر اور مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور حکومت کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے سارا کام. اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرو, یہ معاف کرنا چاہو معاف کرو, اور یا یہ ہے کہ خوب بہا لے کر چھوڑ دو. تو فیصلہ آخری تمہارا ہوگا, اختیار تمہارے پاس. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے بیٹے جو جاوید اقبال صاحب, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جب گئے تھے اور وہاں انہوں نے طالبان کا نظام دیکھا عدل و انصاف کا, کہ کیسے فوری طور پر مظلم جو ہے اس کو پکڑا جاتا ہے اور فوراً پیش کیا جاتا ہے اور چند دنوں کے اندر اندر سارے معاملات نمٹا دیے جاتے ہیں, اور اعلی رؤوس الاشہاد فلاں شخص جو ہے اس نے قتل کیا ہے, اس کا جو ہے فیصلہ ہونا ہے فلاں جگہ سٹیڈیم میں ہوگا, لوگ جمع ہیں دیکھ رہے ہیں, ود ان ڈیز سارے کے سارے معاملات تھے. ایک صاحب نے بتایا تھا اپنے آنکھوں دیکھا حال, کہ ایک وزیر کے بیٹے نے عزیز وزیر کا کوئی بھائی تھا اس دور میں, اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا, فوراً پکڑا گیا اور اس کے بعد ان کو آپشن دیے گئے مقتول کے ورثاء کو. بہت انہوں نے کوشش کی کہ وہ پیسے لے کر چھوڑ دیں, خوبہاں دے دیں, جان بخشی ہو جائے, لیکن مقتول کے ورثاء اس پر بضد تھے کہ نہیں, جان کے بدلے جان, ہم تو اس کی سب کے سامنے اس کا جو ہے سر قلم کر دیا گیا. ود ان ڈیز نتیجہ کیا ہوا کہ جرائم ختم, ٹوٹل امن و امان. یہ اس کے لیے آپ کو خلافت راشدہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے 1400 سال پہلے, مثال یہاں موجود ہے. یہ ہے اسلامی نظام, وہ عدل. چنانچہ ڈاکٹر جاوید اقبال جیسا شخص بھی واپس آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ جو نظام طالبان نے قائم کر کے دکھا دیا, اگر دو چار اور اسلامی ممالک ہمت کر کے وہ نظام قائم کر دیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر جاوید اقبال, جن کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے تھے طالبان کے بارے میں اور دین و شریعت کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے, لیکن یہ کہتے ہوئے آئے ہیں واپس. یہ نظام قائم ہوا تھا اور برکات, اور برکات کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا, اشارہ کر دوں شاید بعض لوگ نئے ہوں, جیلیں خالی, یہ نہیں ہے کہ جیلیں ہٹی پڑی ہیں. جلال آباد کی جیل کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ مجھے بتانے والوں نے کہا یہ 3 صوبوں کی مشترک جیل ہے جس کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں, اور میں نے حیرت فوری زبان سے بے ساختہ نکلا, 3 صوبوں کی ایک جیل, یہاں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی. بتانے والے نے کہا اس وقت صرف 3 قیدی ہیں یہاں. یہ کیا ہے؟ یہ اسی اس نظام کا کی برکت ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور مت قتل کرو کسی جان کو سوائے اس کے کہ جو جسے اللہ تعالی نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ قتل کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ قاتل کی جان لی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے زانی اگر شادی شدہ ہے تو وہ رجم ہے, وہ بھی ایک طرح کا قتل ہے, ثابت ہو جائے تو یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے. اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر کوئی شخص مرتد ہو جائے, المفارق جماعت کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے اور ارتداد کرے, اس کی سزا بھی قتل ہے. ہاں اس نے ارتداد کرنا ہے تو اسلامی حکومت کی سرحد سے باہر نکل کے کرے, لیکن اسلامی ریاست کے اندر اس کی گنجائش نہیں. یہ وہ صورتیں ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور اس کے مطابق تمام ابو اسلامی دور جو بھی رہا ہے خلفائے راشدین کا, اس کے مطابق ہی اس پر عمل ہوتا رہا. قتل کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو محترم ٹھہرایا اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی مہلت عمر یہاں پر دی ہے اور اس میں کوئی شخص جو ہے وہ قتل کرے کسی کو تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کسی کے ساتھ کہ جان لی جائے. انسانی جان بہت محترم ہے اور جہاں یہ تمدن کی اساس اور بنیاد اسی پر ہے, اور اگر یہ احترام جان ختم ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ وہی بن جاتا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, تباہ و برباد, امن و امان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پہلا قتل کیا تھا قابیل نے, حابیل کو قتل کیا, قرآن نے اس کا بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اس زمین پر جو پہلا قتل ہوا اس کا بڑے اہتمام سے ذکر ہے قرآن مجید میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا اسی صورت میں, انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, کہ جان لو کہ کسی بھی نفس کو بغیر اس کے جرم کے قتل کر دینا, یعنی ان جرائم میں سے کہ جن کی سزا قتل ہے اس کے علاوہ ناحق قتل کر دینا یا زمین میں فساد مچانا ایسے ہے جیسے پوری نوع انسانی کو قتل کر دینا. حرمت جان اس کا یہ مقام ہے اسلام. اگلا حکم آ رہا ہے, ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو مگر بہترین طور پر. یتیم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کے حقوق کی نگہداشت یہ اسلامی ریاست کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. ایک اعتبار سے کمزور ترین حصہ ہیں, یہ سب سے زیادہ شفقت کے اور محبت کے اور ان کی طرف توجہ دیے جانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مستحق ہیں, لہذا ان کا ذکر ہر جگہ آپ کو ملے گا قرآن مجید میں جہاں بھی انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ولا تقربوا مال اليتيم, یتیم کے مال کے قریب تک مت پھٹکنا, الا بالتی ہی احسن, مگر اس طور سے کہ جو بہترین ہو, حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی پختگی کی عمر کو. یہ ابتدائی آیات ہیں اس کے حوالے سے, یتیم کی نگہداشت کے حوالے سے, بعد میں تفصیلی آیات رہنمائی بھی آئی ہے. یعنی یتیم لوگ ایسے بچوں کو تو اپنی کفالت میں لینا جو ہے وہ پسند کیا جاتا تھا جن کے باپ نے کچھ مال اور جائیداد چھوڑی ہو. اب ظاہر بات ہے کہ جو ان یتیموں کا کفیل ہے اب وہ سارا کے اوپر بھی کنٹرول اس کا آ گیا, اور یتیم کمزور ہیں, وہ اپنا حق خود حاصل نہیں کر سکتے, تو اگر وہ بدنیت ہو جائے جو کفیل ہے تو پھر اس ظلم سے کون انہیں روک سکے گا, لہذا سب سے زیادہ ان کو ایڈریس کیا, یتیم کا مال کھانے سے بچو, ان کے حقوق کو جو ہے تلف کرنے سے بچو. تو یتیم کے مال کے قریب تک مت پھٹکنا مگر اس طور سے جو بہترین ہو. انسان کے اندر مال کی محبت رچی بسی ہوئی ہے اور اس کے اندر مال بٹورنے کے مختلف اسکیمیں ہر وقت اس کے ذہن میں رہتی ہیں, تو یتیم کے حوالے سے سب سے آسان ہوتا ہے مال بٹورنا, اس کے لیے سخت ترین ہدایات ہیں. لہذا لوگ تو پریشان ہو گئے تھے کہ ان کا اگر ان کو کھانا کھلانا جو ہے ان کے لیے بھی الگ ہارڈی روٹی کا اہتمام کرنے لگ گئے تھے, ان کی دولت بالکل اس میں سے کوئی ایک لقمہ بھی ہمارے منہ میں نہ جائے اور غیر ارادی طور پر بھی نہ جائے. تو بعد میں پھر نرمی کی گئی کہ نہیں, اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو لیکن یہ کہ یہ خیال رکھو کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو. اگر تم ان کے مال کو ٹوٹلی سیپریٹ کر کے اس کا حساب الگ, ان کے پائی پائی کا حساب الگ, ان کے کھانے پینے کا الگ ہی کرو گے, جیسے کہا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب تک نہ پھٹکو, مال الیتیم, اگر اس کو لٹرلی اس پر عمل کیا کرنا شروع کیا جائے تو بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے. تو آہستہ آہستہ بعد میں اس کو کھولا گیا کہ تمہیں مشقت میں ڈالنا مطلوب نہیں ہے, اصل مقصود یہ ہے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو کسی پہلو سے. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں. سورہ نساء میں تفصیلی رہنمائی وہاں پر دی گئی ہے کہ پھر لوگوں کی موجودگی میں جو ان کا اصل مال ہے وہ ان کو لوٹاؤ، اور یہ نہیں ہے کہ خفیہ طور پر ہو، اعلی اعلان ہو، سب کو پتا ہو. تو یہ ایک پورا نظام دیا گیا ہے یتیم کے حقوق کی نگہداشت کا اسلامی معاشرے کے اندر. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے عہد کی پاسداری رکھو، عہد کو پورا کرو. یہ عہد کا معاملہ یہ ہر جگہ جو ہے، اس سے پہلے جو ہم نے مقامات کا مطالعہ کیا ہے وہاں بھی آیا. یہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں اہل ایمان کے اوصاف میں، وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اوفو بالعہد، معاشرے کے اندر یہ چیز اتنی راسخ ہو کہ اگر کوئی شخص بد عہدی کرتا ہے تو لوگ محسوس کریں کہ یہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی کسی بات کا پھر اعتبار نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں تو عہد اور امانت کے جو دھجیاں بکھیرتے ہیں ہم سارے مل کے، اور پھر روتے ہیں کہ پھر وہی ہمارے سر پر آ جاتے ہیں، پھر بار بار آ رہے ہیں. لیکن وہ ویلیوز ہم نے پروموٹ کی ہی نہیں ہے، الصادق اور الامین کا ایک مذاق ہی بن رہا ہے. تو یہ تو اسلامی معاشرے کا بہت اہم وصف ہے، عہد کی پاسداری اور امانتوں کی حفاظت. اور امانت کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ذمہ داری کا جو بھی عہدہ ہے، وہ سرکاری غیر سرکاری، اپنی جگہ وہ ایک امانت ہے کہ آپ اس عہدے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا اپنی اس حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے، الا ماشاء اللہ ایکسیپشن ہوں گی، لیکن ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمت کا مطلب یہ ہے کہ اس حیثیت میں جس سٹیج پر ہم ہیں، اس سے جو بھی زیادہ سے زیادہ ناجائز منافع اٹھایا جا سکتا ہو اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، یہ ہمیں خیر کا کام کرنا ہے. اور ہمارے دوست رشتہ دار بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ناجائز طور پر ہمیں فیور دلوائیں گے، اور نہیں دلوا رہے تو یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یہ مینٹیلٹی ہے ہماری، ٹوٹلی خلاف اسلام. جس چیز کا حق نہیں ہے اس کا اس ذریعے سے حاصل کرنا بہت بڑا ظلم، اس کی اسلامی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن آج تصور یہی ہے، میرٹ پہ آپ چلیں نہیں، ہاں کوئی سفاری ڈھونڈ کے لائیں، اور توقع آپ یہی رکھیں گے ہم میں سے ہر شخص رکھتا ہے کہ فلاں ہمارا دوست یا فلاں جو ہے وہ بڑے عہدے پر ہے، وہ ہماری فیور کرے گا. اور کیسے نہیں کرے گا، ہم اس کے رشتے دار ہیں، ہم دوست ہیں، کیوں نہیں کرے گا؟ اور نہیں کرے گا تو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، حالانکہ وہ اصول کی بات کر رہا ہوگا. ساری ویلیوز تلپٹ ہیں ٹوٹلی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پورا کیا کرو پیمانے کو جب تولو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ماپ کر دو تو پیمانے کو پورا بھرو. وہی بات، دیتے وقت کچھ اور، لیتے وقت کچھ اور. یہ جو ہے ڈنڈی مارنا، یہ ہر لیول پر ڈنڈی مارنے کا عمل ہوتا ہے. ایک تو سادہ سا ہے کہ سبزی والا یا گوشت والا یا جو ہے پھل والا آپ کو تول کر دے رہا ہے، وہاں ڈنڈی ماری جا رہی ہے. برائلر گوشت آپ لینے جائیں گے، وہاں ان کے پاس کتنی کتنی ٹیکنیکس ہیں، وہ کھلتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر ڈنڈی مارنے کی. یہ اپنی جگہ ایک سائنس بنی ہوئی ہے. تو یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں. جب ناک کر دو تو پورا پیمانہ بھرو. وزنو بالقسطاس المستقیم، اور جب تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی خیر کا راستہ ہے، اور یہی ہے کہ جو انجام کار کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے. میں اس کو ابھی یہیں پر چھوڑ رہا ہوں، یہ رکوع ابھی مکمل نہیں ہوا. اسلامی معاشرے کے جو خد و خال ہیں، یہ ہے ان دو رکوعوں کا اصل موضوع. اور یہ انشاءاللہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا شعور بھی عطا فرمائے, اور یہاں جو بندہ مومن کے اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس معیار پر پورے اتریں. آمین یا رب العالمین. حالات حاضرہ کے حوالے سے آج کل تو ایک بہت اہم ایشو ہے, گرم ہے, سب کو معلوم ہے. روہنگیا کے مسلمانوں پر جو برما کی حکومت کی بربریت ہے اور درندگی ہے, اس کے مظاہر آپ لوگوں نے دیکھے ہیں, اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی بہت ہے. کچھ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ شاید خبریں اور تصاویر جعلی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت ملاوٹ ہوئی ہو, لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو آخر 100,000 لوگ گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر کیوں مجبور ہوئے؟ کچھ تھا نا, تو معاملہ تھا پیچھے. اور اس سے پہلے کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بتا رہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر اس سے پہلے بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں بچوں پر, خواتین پر, اور یہ بار بار معاملات چلتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں کے دوران. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ریپیٹ ہوا ہے معاملہ, اور ہر بار بہت ظلم و ستم کی انتہا کی گئی ہے. اور کرنے والے کون ہیں؟ بدھ ہیں کہنے کو اپنے, جو ایک مچھر اور کیڑے کو مارنا بھی گناہ سمجھتے ہیں, لیکن یہاں آ کر شاید یہ ان کے لیے سب سے بڑا اجر و ثواب ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائی جائے, ان کا قتل عام کیا جائے. اسلام دشمن عالمی طاقتیں جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں, لہذا نہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس پر کوئی بات ہوئی ہے, نہ اس پر کوئی اجلاس بلایا گیا. ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بہرحال ظلم و ستم تسلیم کرنا یہ بھی ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اسلامی دنیا خصوصاً سربراہان کا طرز عمل مجموعی طور پر اوور آل انتہائی شرمناک, بے حسی کی انتہا. ہماری معلومات کی حد تک سعودی عرب مسلمانوں کا امام ہے, لیکن رتی بھر عملی کاروائی ان کی طرف سے سامنے نہیں آئی. تاحال ایٹمی صلاحیت سے مالا مال پاکستان نے میانمار کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے رسمی احتجاج کرنے کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. بہت بڑا آدمی. 34 ممالک کی فوج کا سنتے آ رہے ہیں کہ بنائی گئی ہے, وہ کہاں ہے, وہ کس برس کی دوا ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. اس کے سربراہ راحیل شریف صاحب وہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہیں, ان کا بھی کوئی اتا پتہ اس حوالے سے نظر نہیں آ رہا. او آئی سی, عرب کونسل وغیرہ مکمل خاموش. سفارتی تعلقات کے انقطاع اور تجارت کے خاتمے کا اعلان تو کیا جا سکتا تھا کم از کم, اس کی بھی توفیق نہیں. ہاں, صرف ترکی کا جرت مندانہ ایک اقدام سامنے آیا ہے اور موقف بھی ان کا, اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو سرحد کھولنے کا انہوں نے کہا. ظاہر بات ہے کہ ترکی کی سرحد تو نہیں ساتھ جڑتی, شام کے پناہ گزینوں کو تو ترکی نے پناہ بھی دی ہے اور بہت تعاون کیا ہے. یہ ایک بہت اچھا رول ہے جو کم سے کم ایک اسلامی ملک کی طرف سے سامنے آیا. اور لیکن میانمار کا معاملہ جو ہے وہ بڑا مختلف ہے, یہاں تو بڑا گیپ ہے. سعودیہ یہ ترکی براہ راست وہاں کچھ نہیں کر سکتا, جو کر سکتا تھا وہ اس نے کیا بالکل صحیح معنی میں, کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ ان کے لیے سرحدیں کھولے. وہ بھی تیار نہیں تھے, پہلے بھی کبھی نہیں تیار تھے, لیکن بہرحال ترکی کے کہنے پر, اور چونکہ تمام اخراجات اٹھانے کا بھی انہوں نے ذمہ لیا, تو وہ حکومت پھر تیار ہوئی ہے. اس وقت دیکھا جائے تو پورے عالم اسلام میں امت مسلمہ کے حوالے سے اگر کوئی لیڈنگ رول کو پلے کر رہا ہے تو وہ واقعتاً اردگان ہی ہے کہ جس نے کیا ہے. المیہ ایک اور اعتبار سے دیکھیے کہ یہ وزیر اعظم جو سوچی, جو بھی ان کا نام ہے وہاں برما کی, نوبل پرائز یافتہ ہیں یہ برائے عالمی امن اس کے حوالے سے, اور بدترین ظلم اور دہشت گری اور بہیمیت کا مظاہرہ ایسی خاتون کی حکومت میں ہو رہا ہے. کارکردگی بالکل اپوزٹ. عالم کفر آج اسلام کے خلاف متحد ہے, اور ان واقعات کے شروع ہونے سے پہلے میانمار کا جو صدر ہے ان کا دورہ بھی ہوا ہے بھارت میں, اور مودی سے ملاقات کر کے آئی ہیں. بہرحال یہ تو وہ تلخ حقائق ہیں کہ مسلمانوں پر آج ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, لیکن ایک سوال بہت بڑا اٹھتا ہے ذہن میں کہ کیا اللہ بھی بے بس ہے ان قوتوں کے آگے؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ. وہ اقبال نے بھی شکوہ کیا تھا نا, شکوے میں کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. آج دنیا کی ساری نعمتیں اور جو بھی سہولتیں اور ترقی ہے, وہ اغیار جو غیر مسلم ہیں, اسلام کا دشمن ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ تیری رحمت ہے تو رحمت تیری ان پر ہے, ہم پر تو نہیں ہے. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ہاں, جو سارے سیلاب اور یہ اور وہ جو بھی آسمان سے بلائیں ٹوٹتی ہیں تو مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہیں, یا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو مسلمانوں پر, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بڑا جینوئن کوسچن تھا. علامہ اقبال نے یہ کوسچن کیا, اور اگرچہ اس پر بعض علماء نے بڑے سخت تبصرے بھی کیے تھے, کیونکہ اقبال جو ہیں شکوہ کرتے کرتے کافی آگے بھی نکل گئے تھے. کبھی ہم سے کبھی اوروں سے شناسائی ہے, بات کہنے کی نہیں, تو بھی تو ہر جائی ہے, یہاں تک چلے گئے تھے. تو بہرحال, لیکن مسلمانوں کے جو احساسات تھے ان کی ترجمانی 100% صحیح کی اقبال نے. آج بھی یہی صورتحال, نہیں کھڑے ہیں. لیکن جواب ہے, جواب شکوہ میں اقبال نے قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کا نچوڑ پیش کر کے اور پھر بتایا کہ اصل میں اس کے ذمہ دار تم خود ہو. لیکن اب تو جواب شکوہ اور شکوہ تو بہت عرصے سے ہی نصاب سے خارج ہیں, اب تو کلام اقبال فی نفس ہی بھی بالکل خارج کیا جا رہا ہے. اقبال کی پرچھائیں بھی نہ پڑے ہمارے انصاف کے اوپر, تو وہاں تک پہنچ رہے ہیں. تو 100% اقبال نے صحیح جواب دیا شکوہ, اگرچہ کچھ وقت لگا تھا, کئی مہینے کے بعد اس کی نوبت آئی تھی, جواب شکوہ واپس آیا ہے. وہ کیفیت ہوتی ہے شاعر کے اوپر جب وارد ہو رہے ہوتے ہیں اشعار, تو بہت 12-13 صفحے پر مشتمل شکوہ ہے, اور اتنا ہی جو ہے جواب شکوہ ہے, جس کا ایک شعر میں نے یا دو شعر آپ کو سنائے. آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان, ایک حدیث ہے کہ جس میں ہمیں پورا جواب مل جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت ثوبان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ایک تو حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدی کے اختتام پر اس امت میں ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو اس امت کے لیے دین کو تازہ کرتے رہیں گے. یہ تو ایک بشارت ہے, لیکن اس وقت کی جو کیفیت ہے اس کے حوالے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے, اور یہ سنن ابی داود میں ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. قریب ہے کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی دعوت دیں گی, جیسا کہ کھانا چننے کے بعد دوسروں کو ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آئیے کھانا تناول ہو گیا, اب آئیے اور اپنا اپنا حصہ اس میں سے حاصل کیجئے. اس زمانے کی اور آج بھی عربوں کے ہاں جو ضیافت کا خاص اہتمام ہوتا تھا, تو پورا لیمب ہے, یا بلکہ اب تو پورا اونٹ بھی جو ہے وہ روسٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے سالم, چھری ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہیں, اب آپ تناول فرمائیے, اپنا اپنا حصہ اس میں سے وصول کیجئے. بالکل یہ نقشہ ہے. ایک وقت آئے گا کہ مسلمان امتیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے کھانا چننے کے بعد کہا جاتا ہے کہ آئیے لقمہ تر ہے اس پر فائدہ اٹھائیں. قال قائل من قلت نحن یومئذ، تو جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اتنے تعداد میں کم ہو جائیں گے کہ اقوام عالم ہمارے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں اور ہم بے بس ہوں گے؟ ظاہر بات ہے ان کے ذہن میں تو ایک ہی بات آئی کہ وہ بہت بڑی تعداد ہوگی اسلام دشمنوں کی اور ہم بہت ہی کم ہوں گے، تو بالکل لاچار ہو جائیں گے. جواب سنیے، قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تمہاری تعداد بہت ہوگی. اب یہ حدیث سے پہلے بھی کئی دفعہ سنائی ہے اور ہمیشہ یہاں پر آ کر میں رکتا ہوں کہ صحابہ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اچھا شاید لاکھوں سے بڑھ کر کچھ کروڑ ہو گئے ہوں. وہ یہ نہیں سمجھ کبھی بھی ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ پونے دو ارب بھی ہو سکتے ہیں مسلمان. تو بل انتم یوم عیدن کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت ہوگی. ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت جیسے سیلاب کے اوپر کا خش و خاشاک جھاگ ہوتا ہے، جھاگ اس سے زیادہ نہیں ہوگی. جھاگ بلبلے، اس سے زیادہ کمزور شے کوئی نہیں ہوتی. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو تمہاری ہیبت ہے وہ تم کے دلوں سے نکال لے گا اور وہ بے خوف ہو کر تمہارے ساتھ جو سلوک کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، ایک اور اسی کی روایت میں ہے کہ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ ہوگا کیوں، کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دن ارشاد فرمایا کہ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا اور اس کا نام ہے وہن. پوچھا گیا یہ وہن کیا ہے، یہ بیماری کیا ہے؟ جواباً آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہاری اصل بیماری دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری اور اس سے بچنا اس کے خوف. دنیا کی محبت جب تمہارے دنوں میں گھر کر جائے گی اور جس کا لازمی نتیجہ ہوگا موت سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے بن جاتی ہے. جیسے کہ یہودیوں کے دلوں میں جب اللہ کی جو دنیا کی محبت آ گئی تھی تو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر ہزار ہزار برس ہو جائے، یہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ آگے بڑھ کر نہیں لڑ سکتے. آج وہ کیفیت ہے اس پوری عالم اسلام کی اور سب اپنا اپنا حصہ نوچ رہے ہیں اور گھسوٹ رہے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں اور ہم ہیلپ لیس ٹوٹلی. دین سے بے وفائی اور غداری کی یہ سزا ہے جو اس امت کو اس وقت مل رہی ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے. سابقہ امتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، اپنے اپنے وقت میں وہ اس وقت زمین پر اللہ کی نمائندہ امتیں ہوتی تھیں، لیکن جب اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے تو اللہ نے انہیں پٹوایا کہ ان سے مشرکوں سے، بت پرستوں سے. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت اور مسکنت کا عذاب اللہ کی طرف سے مسلط ہو جاتا ہے مسلمان امت کے اوپر جب وہ اپنے دین سے بے وفائی اختیار کرتی ہے. اور اس بے وفائی کا سب سے بڑا سمبل یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملک ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، ناٹ اے سنگل ون. حالانکہ وہاں اختیار ہمارا ہے، مسلمانوں کا ہے، تو یہ تو سیدھی سیدھی بغاوت ہے اللہ کے ساتھ. مانتے تجھے ہیں، تیرا نظام بہترین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا بہترین ہے، کامل ترین دین، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو نافذ کریں. جو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا ہم اسے نشانہ عبرت بنا دیں گے. عملاً تو ہم یہی کر رہے ہیں. یہ ہے جس کا اس سارے مسئلے کا جواب. لہذا اقبال نے بھی جو آخری شعر کہا تھا، جو آخر میں جواب شکوا میں آخری شعر کلائمیکس، ساری بات اس کے اندر آ گئی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آؤ تو صحیح اس رستے پر. پھر دیکھو ساری دنیا سب کچھ تمہارے اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ دے گا، اختیار، اقتدار، غلبہ، عزت، شہرت، سارے وسائل، لیکن راستہ مسلمان کے لیے راستہ صرف یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.